رمضان مبارک، رمضان مبارک، رحمان کا مہینہ ہے رمضان، بخشش کا ہے سامان، اس ماہ میں نازل ہوا قرآن، مالک کا ہے احسان۔
اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرام، السلام علیکم۔ پروگرام آگاہی کے ساتھ آپ کا میزبان قمبر رضوی حاضر ہے۔ ناظرین گرام، ماہ رمضان المبارک شروع ہو چکا ہے۔ ماہ رمضان المبارک یعنی ماہ ضیافت الہی، ماہ تقرب الہی، ماہ لطف خدا، ماہ نزول قرآن، ماہ بہار معنویت۔ ناظرین گرام، معنویت کیا ہے؟ آج ہم اسی موضوع پر بات کریں گے۔ رمضان المبارک کے حوالے سے ہم نے اپنے اسٹوڈیو میں آج دعوت دی ہے حجت الاسلام مولانا فرخ عباس رضوی کو۔ آپ قم المقدسہ میں زیر تعلیم ہیں، دینی علوم کو کشف کر رہے ہیں وہاں پہ۔ آج ہم نے اسی حوالے سے اپنے پروگرام کو ترتیب دی اور ہم نے آغا صاحب کو زحمت دیا۔ آغا صاحب، السلام علیکم۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
آغا صاحب، ماہ رمضان مبارک، ماہ ضیافت الہی، ماہ تقرب خدا، ہم آج کا پروگرام جو خاص انداز سے جس پہ ہم بات کریں گے وہ ماہ بہار معنویت ہے۔ میرا پہلا سوال اسی حوالے سے ہوگا کہ اس مہینے کو، رمضان المبارک کو، ماہ بہار معنویت کیوں کہا جاتا ہے؟
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اگر ہم پروردگار عالم نے جس طرح سے اس روز و شب کو منظم کیا ہے اس پر توجہ کریں تو ایک روز اور ایک شب سے مل کر پورا ایک دن تشکیل پاتا ہے، دنوں سے ہفتہ تشکیل پاتا ہے، ہفتوں سے مہینہ تشکیل پاتا ہے، اور مہینوں سے سال تشکیل پاتا ہے۔ پروردگار عالم نے ایسا نہیں کیا کہ سارے دن ایک جیسے ہیں، سارے دن برابر ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یا مثلا سارے مہینے ایک جیسے ہیں، نہیں، پروردگار عالم کی نگاہ میں ایسا نہیں ہے۔ بعض مہینے بعض مہینوں سے بہتر ہیں اور افضل ہیں، جیسا کہ 12 مہینوں میں ماہ رجب، ماہ شعبان اور ماہ رمضان، ان 3 مہینوں کی فضیلت باقی مہینوں جیسی نہیں ہے۔
صحیح۔
اور پھر ان 3 مہینوں میں بھی جو فضیلت ماہ رمضان کی فضیلت ہے وہ دوسرے مہینوں جیسی نہیں ہے۔
صحیح۔
پھر ماہ رمضان کے بھی سارے دن ایک جیسے نہیں ہیں، بلکہ ماہ رمضان کی بعض راتیں بعض راتوں سے مقدم ہیں، بعض روز بعض دنوں سے مقدم ہیں۔ اگر ہم اولیاء خدا کی، اہل بیت کرام علیہم السلام کی سیرت کا جائزہ لیں تو اولیاء کرام ماہ رمضان کا ماہ رمضان سے پہلے انتظار کرتے تھے، سال بھر انتظار کرتے تھے۔ اور خود ابھی میں آپ کے سامنے مثال پیش کروں گا تو آپ محسوس کریں گے کہ انتظار کرتے تھے، استقبال کرتے تھے، بیتاب رہتے تھے کہ کب ماہ رمضان آنے والا ہے، کب ماہ رمضان آئے تو میں ماہ رمضان کا استقبال کروں۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان انسان کی روح کے لیے بہار کا مہینہ ہے۔ جس طرح سے آپ کے سامنے ہے کہ درخت جو مرجھا جائے وہ فصل بہار کا انتظار کرتا ہے، کیونکہ جب بہار کا موسم آ جائے گا تو جو اس کے پتے جھڑ چکے ہیں، شاخیں ڈھل چکی ہیں، اب بہار کا موسم ہے، اب یہ دوبارہ سے رشد کرے گا اور بے تدریج آگے بڑھے گا۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ ماہ رمضان اس کے لیے فصل بہار ہے اور موسم بہار ہے کہ جو مومن ہے، جس نے پہلے سے اپنے آپ کو ایمان سے مزین کر دیا ہے، جس نے پہلے سے اپنے آپ کو آمادہ نہیں کیا، جو پہلے سے مومن نہیں ہے اور اس نے اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط نہیں کیا، وہ ماہ رمضان سے استفادہ نہیں کر سکتا۔ مثال سامنے کی ہے، جب فصل بہار اور موسم بہار آتا ہے تو جس درخت کے پتے جھڑ جائیں، شاخیں ڈھل جائیں اور درخت مرجھا جائے، پودا مرجھا جائے، تو فصل بہار میں، موسم بہار میں وہ سرسبز و شاداب ہو جاتا ہے، لیکن کانٹا رہتا ہے، کانٹے میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ مسئلہ موسم کا نہیں ہے، موسم دونوں کے لیے ایک ہے، بہار ہے دونوں کے لیے، لیکن جس میں پہلے سے آمادگی موجود ہے بدلنے کی وہ بدل جائے گا فصل بہار میں، موسم بہار میں، لیکن جس نے اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ نہیں کیا اور جس میں آمادگی نہیں ہے وہ کانٹا کا کانٹا رہے گا۔ اولیاء کرام کو ہم نے دیکھا کہ وہ انتظار کرتے تھے ماہ رمضان کا، بیتاب رہتے تھے، یہاں تک کہ ایک میں نے عارف جملہ پڑھا کہ وہ کہتے تھے کہ ماہ رمضان گزرنے کے بعد، جب 29ویں تاریخ یا 30ویں تاریخ ماہ رمضان کی گزری ہے، اس کے بعد سے میں نے اگلے ماہ رمضان کی تیاری کا آغاز کر لی ہے۔ یہ عجیب ہے،
یعنی پورے 11 مہینے رمضان المبارک کے
جی کیوں؟ اس لیے کہ 11 مہینوں کی محنت اور محصول ماہ رمضان میں حاصل ہوگا، جو نتیجہ میں 11 مہینے محنت کر رہا ہوں، رزلٹ مجھے ماہ رمضان میں ملے گا۔ اور انتظار کرتے تھے، بے چین رہتے تھے، عجیب بے قراری ہوتی تھی۔ جب پھر ماہ رمضان آتا تھا، آیت اللہ قاضی طب و طبائی کے بارے میں ملتا ہے کہ اپنے آپ کو آمادہ کرتے تھے، جب ماہ رمضان آتا تھا تو نظر ہی نہیں آتے تھے، لوگوں کی نظروں سے غائب ہو جاتے تھے، لوگ کہتے تھے کہاں ہیں؟ کیوں؟ اس لیے کہ ماہ رمضان آ چکا ہے، کہیں ایسا نہ ہو، ڈرتے تھے کہ یہ روز و شب میرے ہاتھ سے نکل جائیں اور پھر میں کفے دس ملتا رہوں اور میرے ہاتھ میں کچھ نہ ہو۔
یہی وجہ تھی جس سے ماہ معنویت کہا جاتا ہے۔ لیکن اب اس میں ایک سوال لیتے ہوئے ہم آگے بڑھیں گے آپ کی گفتگو سے، آپ نے کہا کہ جس نے تیاری نہیں کی ہوگی وہ حاصل نہیں کر پائے گا رمضان المبارک سے، تو اسی لیے شاید رجب اور شعبان کو یہ مہینہ قرار دیا گیا کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری کے مہینے، تو اس میں جو ہے نا وہ یہ ایسا کیوں کیا گیا کہ 2 مہینے پہلے تو کم از کم ہمیں کہا جاتا ہے کہ رجب اور شعبان، مفاتی میں بھی دیکھتے ہیں کہ جو اعمال شروع ہوتے ہیں تو رجب سے شروع ہوتے ہیں، تو ایسا کیوں ہے؟ رجب اور شعبان کو اتنی اہمیت کیوں دی گئی کہ پہلے دو مہینے تیار ہو جاؤ پھر رمضان المبارک کے جو ہے نا مہینے میں داخل ہو؟
دیکھیے، ایک سال کا آغاز 3 طریقوں سے ہوتا ہے۔ ایک شخص جو مسلمان نہیں ہے اس کے لیے سال کا آغاز ہوگا جنوری سے، مسلمان کے لیے سال کا آغاز ہوگا ماہ محرم سے، لیکن ایک ولی خدا اور مومن کے لیے سال کا آغاز ہوگا ماہ رجب سے۔ اسی لیے جناب شیخ عباس قمی نے جب اعمال تشکیل دیے ہیں مہینوں کے، تو پہلا مہینہ بجائے یہ کہ محرم کا ذکر کرتے اور محرم کے اعمال ذکر کرتے، انہوں نے ماہ رجب کے اعمال ذکر کیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اولیاء خدا اپنا سفر شروع کر رہے ہیں، اولیاء خدا کا سفر شروع ہو رہا ہے، یہ سفر ماہ رجب سے شروع ہوگا۔ لیکن سوال جو آپ کا یہ ہے اس کو میں ایک مثال سے واضح کروں، سوال بہت زیادہ آپ کے لیے واضح ہو جائے گا۔ آپ دیکھیے عقاب کتنی تیز اڑان رکھتا ہے، کتنی تیز پرواز کرتا ہے، لیکن آپ مجھے بتائیے کیا یہ میں عقاب جو ہے، جو پرندہ ہے، جو تیز اڑان ہے، جس کی جو بہت تیز پرواز کرتا ہے، کیا وہ اپنی پرواز میں تیزی ایک دم سے لے آتا ہے؟ آپ کہیں گے نہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ پہلے ہلکے ہلکے پروں کو مارتا ہے، پھر اپنی پرواز تیز کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنی سرعت سے پرواز کرتا ہے کہ پھر اس کی مثالیں دی جاتی ہیں، یا بالکل ہمارے مادی دور میں اور ترقی یافتہ دور میں ایک جہاز اگر پرواز کرنا چاہے تو کیا کرے گا؟ پہلے رن وے پر آئے گا اور ہلکے ہلکے اپنی اسپیڈ بڑھائے گا، یہاں تک کہ جب اسپیڈ بہت تیز ہو جائے گی اس کے بعد وہ پرواز کرے گا۔
صحیح،
کوئی بھی چیز اس وقت تک پرواز نہیں کر سکتی جب تک اس نے اپنے آپ کو پہلے سے آمادہ نہ کیا ہو۔ ماہ رمضان مومن کی، ولی خدا کی، ایک مسلمان کی پرواز کا مہینہ ہے، اس میں مادی پرواز نہیں ہوگی، ہماری روح پرواز کرے گی۔ ہماری روح پرواز کرے گی یعنی کیا مطلب؟ اس روح کو پرواز کرنے کے لیے پہلے سے زمینہ فراہم ہونا چاہیے۔ ماہ رجب میں یہ روح اپنے آپ کو آمادہ کرتی ہے اور اپنی صورت کو بڑھانا شروع کرتی ہے۔ ماہ رمضان، ماہ شعبان میں یہ صورت تیز ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ جب ماہ رمضان آتا ہے تو یہ صورت اتنی تیز ہو جاتی ہے کہ پھر اس کا کوئی اندازہ نہیں لگا سکتا۔ اسی لیے آپ دیکھیں ماہ رجب کے جو اعمال ہیں اس میں زیادہ تر استغفار ہے، استغفار کا عمل بہت زیادہ ہے مختلف طریقوں سے، وہ آپ نے انشاءاللہ رجوع کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد پھر ماہ شعبان میں جو بہت زیادہ ہمیں تاکید کی گئی ہے وہ صلوات کی تاکید کی گئی ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ مثال کے طور پہ ابھی جو میں نے مثال دی کہ اگر ایک عقاب پرواز کرنا چاہے لیکن آپ اس کا پاؤں کسی رسی سے باندھ دیں، کیا کرے گا؟ وہ جتنی بھی طاقت لگا لے، آپ نے مضبوطی سے اس کا پاؤں باندھ دیا ہے، وہ پرواز نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ نے اس کو باندھ دیا ہے، ایک چیز اس کی پرواز میں رکاوٹ بن چکی ہے۔ اب اس کو میں انتباہ کروں، ہمارے گناہ ہماری پرواز میں رکاوٹ ہیں، جیسے یہ رسی اس عقاب کی پرواز میں رکاوٹ بن چکی ہے، ایسے ہی ہمارے گناہ ہیں جو ہماری پرواز میں رکاوٹ بن چکے ہیں۔ ماہ رجب میں اہل بیت کرام علیہ السلام نے ہمیں تعلیم دیا کہ اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کرو، استغفار کرو، اپنے آپ کو گناہوں سے دور کرو اور پاک ہو جاؤ بالکل۔ حقیقی استغفار، یہ لفظی استغفار حقیقی استغفار کا مقدمہ ہے، اپنے آپ کو بالکل پاک کر لو، زبان سے استغفر اللہ کہو اور سوچو میں نے کسی کا حق تو نہیں کھایا ہوا، میں نے کسی کے ساتھ ظلم تو نہیں کیا، किसी का कोई हक मेरे गर्दन पे तो नहीं है, मैंने किसी का दिल तो नहीं तोड़ा, मैंने किसी की तोहिन तो नहीं की, अपने आप को पाक करो। लेकिन अब इसी मिसाल को थोड़ा आगे बढ़ाऊं, एक मरतबा आपने रस्सी तो काट दी लेकिन उकाब के पर काट दिए, आप क्या ये परवाज करेगा? कहेंगे नहीं, बिल्कुल परवाज नहीं कर सकता। जिस तरह से हमारे गुनाह रस्सी के मानिंद हैं, इसी तरह से अहले बैत से तवस्सुल हमें पढ़ देता है।
सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह।
यही सैर अहले बैत किराम अलैहिस्सलाम ने हमारे लिए रखी है। माह रजब में अपने आप को पाक करो, खूब इस्तिग़फ़ार करो, गुनाहों से धो लो अपने आप को। जब पाको पाकीज़ा हो जाओ तो खूब सलावात भेजो, अहले बैत के साथ एक राबिता बरकरार करो ताकि तुम्हें पर मिलें। और जब रस्सी काट दो और पर मिल जाए तो माह रमज़ान, खूब सैर करो मानवियत की बात।
अच्छा, चूंकि हम रमज़ान मुबारक शुरू हो चुका है, अब बहुत सारे लोग जो है ना वो पिछले दो महीनों से महरूम हो चुके हैं, तो जो जिन लोगों ने पिछले दो महीनों से इस्तफादा हासिल नहीं किया, क्या उनको रमज़ान मुबारक में हासिल होने वाली मानवियत से दस्तबरदार हो जाना चाहिए या नाउम्मीद नहीं रखनी चाहिए कि वो हासिल नहीं कर पाएंगे?
ये सिर्फ अपने अपने यकीन पर मुनासिर है। जिसका जैसा खुदा पर यकीन, वो खुदा चाहे तो हर चीज़ का जुबरान कर सकता है, वो खुदा चाहे तो जो हमें माह रजब में दे सकता था वो माह शाबान के आखिरी दिन में भी दे सकता है। बस मायूस नहीं होना, खुदा से उम्मीद रखनी है। खुदा से उम्मीद वो जौहर है जो हर जगह काम आता है, जो हर मैदान में हमें आगे ले जाता है। जहाँ सारे रास्ते बंद हो जाते हैं वहाँ खुदा है, ए मेरे मालिक मैं पीछे नहीं जा सकता, लेकिन तेरी तो कुदरत है, तू वो मुझे, मैं पीछे नहीं जा सकता मगर तू मुझे पीछे वाला आगे दे सकता है। पीछे वाला ऐसा जो पीछे वाला हाजिर है, पीछे वाली जजा है, वो मुझे आगे दे सकता है। मेरे मालिक, खुदा के हाथ में सब कुछ है। इंसान को मायूस नहीं होना, खुदा से उम्मीद लगानी है, और खुदा उन आलम देता है। ये जो कुरान मजीद में आयात हैं, वो अगर हम उन आयात की तरफ चले जाएँ तो बहुत मुश्किल हो जाएगी और बात बहुत बढ़ जाएगी कि मुख्तलिफ़ आयात हैं। एक मरतबा यह कि अगर कोई मफहूम बयान कर रहा हूँ, एक मरतबा यह अगर कोई गुनाह करे तो हम उसको गुनाह मिटा देंगे, लेकिन एक मरतबा यह कि अगर कोई गुनाह करे तो गुनाह मिटा कर उसके जैसा अजर लिख देंगे। ये बहुत अजीब है। अगर कोई इस्तिग़फ़ार करे, खुदा से तौबा करे, गुनाह मिट जाना अलग और गुनाह की जगह पर कोई नेकी आ जाना अलग। अगर मैं वाकयन अपना ये जो मैंने वक्त ज़ाय किया है परवरदिगार आलम के बारगाह में जाऊँ कि मेरे परवरदिगार मैं तेरे बारगाह में तजर्रो करता हूँ, गिरिया करता हूँ, जारी करता हूँ, वक्त निकल गया लेकिन तू करीम है, मैं तेरे सामने आया हूँ, एक बंदे जलील हूँ, तू है, तेरे हाथ में सब कुछ है मेरे मालिक, तू मुझे पहले भी दे सकता था, तू मुझे आज भी दे सकता है, लेकिन मालिक हाँ मसला यह है कि तौबा सच्ची होनी चाहिए। मेरे मालिक अभी तो वक्त ज़ाया किया है, आइंदा नहीं करूँगा इंशाअल्लाह।
जैसे थोड़ा अल्लाह सलाम की कि एक रात में कहाँ से वो पलट के वो
जी ये खुदा के बंदों में इतनी ताकत है कि वो एक रात में हुर के जो जहन्नम की घाटियों में पहुंचा हुआ था, उसे एक रात में जहन्नम की घाटियों से निकालकर जन्नत के उरूज पर पहुंचाया।
क्या बात।
मैं ये नहीं कह रहा कि जनाब हुर को जहन्नम से निकालकर जन्नत में पहुंचाया, नहीं, मैं कह रहा हूं जनाब हुर को जहन्नम की घाटियों से निकालकर जन्नत के उरूज पर पहुंचाया। जब खुदा के बंदों में इतनी ताकत है कि खुदा की दी हुई कुदरत से ऐसा कर सकते हैं, तो खुदा क्या नहीं कर सकता।
अच्छा, इसी से एक सवाल और आ रहा है। सवाल ये है कि हम भी चाहते हैं, जैसे हज़रत अलैहि सलाम का एक वाक़िया है कि एक दिन जो एकदम से जो है ना, वो एक रात में गौर व फिक्र करते हैं और वो जहन्नम की घाटियों से जन्नत के उरूज पहुँच जाते हैं। हम भी ऐसे ही बाज़ दफ़ा एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं, और नॉर्मली सब लोग मेरी तरह एक्सपेक्ट करते हैं कि हम जो भी अमल करें उसका बहुत जल्दी नतीजा आ जाए। यानी हमने किसी ख़ास मकसद के लिए कोई ख़ास अमल किया और हम उसमें लिखा हुआ, उसके जो है ना नतीजे में लिखा हुआ है कि आपकी दुआ बहुत जल्दी कबूल हो जाएगी या आपके जो है ना वो जो भी हाजत है बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी, लेकिन नॉर्मली नहीं हो पाता। या हम कोई नमाज़ पढ़ते हैं, हम मानवियात पे ज़्यादा मानवियात हासिल कर रहे होते हैं, करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पा रहे होते, तो नतीजा फ़ौरन क्यों नहीं आता?
देखिए, मानवियत, और यहाँ पर मैं इस लफ्ज़ की वजाहत करूँ क्योंकि मुझे उम्मीद है कि आम लोग बहुत मुमकिन है कि इसमें समझने में परेशान हों। मानवियत यानी रूहानियत, जिसको एक बहुत ही मुनासिब और लतीफ़ नाम दिया गया मानवियत, बहरहाल इसमें दोनों में क्या फ़र्क है इसको रहने दीजिए। मानवियत यानी रूहानियत, हम मानवियत का लफ्ज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, मुराद रूहानियत है। देखिए, मानवियत एक तदरीजी अमल है जो एकदम से नहीं आता, हल्के हल्के। मानवियत की मिसाल दी जाती है अल्फाज की। अगर मैं कोई जुमला कहना चाहता हूँ तो एकदम से जुमला आपके सामने नहीं रख सकता, एक लफ्ज़ फिर दूसरा लफ्ज़ फिर तीसरा लफ्ज़ फिर चौथा लफ्ज़, यानी एक से दूसरा लफ्ज़ जुड़ा हुआ है तब जाकर एक जुमला तश्कील पाता है। मानवियत भी ऐसे ही है, एक के बाद दो, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, यहाँ तक कि तदरीजन होते 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 इंसान फिर उस मकाम पर पहुँचता है कि जिसके लिए परवरदिगार आलम इसे खल्क किया है। हमारी मुश्किल ये है कि अगर हम किताबों में कुछ पढ़ लेते हैं तो चाहते हैं, मिसाल हम ले लेते हैं नमाज़ अव्वल वक्त की, कि अगरचे एक पूरा मौजू है इस पर कभी बैठ कर बात हो, انشاءاللہ کہ نماز اول وقت سے مراد کیا ہے اور کیا اس کی فضیلتیں ہیں اور کیا ہو جاتا ہے زندگی میں, کیا معجزے ہوتے ہیں اس نماز سے. ہم مثال اسی کی لیتے ہیں. مثال کے طور پہ ایک شخص نے نماز اول وقت کے بارے میں پڑھا اور اس نے مثال کے طور پہ جناب آیت اللہ بہجت کے استاد کا یہ جملہ ہے کہ اگر کوئی نماز اول وقت پڑھے اور اس پر عالم ملکوت کے دروازے نہ کھلیں تو وہ مجھ پر لعنت کرے. ملکوت میں کہہ رہا ہوں کہ بہرحال یہ ایک الگ موضوع ہے, اس پر کبھی بات ہو آپ جو ہے انشاءاللہ پھر کبھی اس پر بات کریں گے آپ کے ساتھ. نماز اول وقت کی فضیلت ہے. ایک شخص نے جملہ پڑھا ملکوت کے دروازے کھل جانا, یعنی ایک انسان حقائق کا مشاہدہ کر سکتا ہے. یہ جو میں سامنے سب دیکھ رہا ہوں یہ سب ظاہری چیزیں ہیں, اس کے پیچھے ایک حقیقت ہے جو مجھ جیسے کام انسان نہیں دیکھ سکتا. وہ دیکھ سکتا ہے کہ جس کی حقیقی چشم حقیقی آنکھ کھل چکی ہو, دل کی آنکھ. ان حقائق کا مشاہدہ ان آنکھوں سے نہیں ہوتا بلکہ حقیقی آنکھوں سے ہوتا ہے. ظاہر کا مشاہدہ ظاہری آنکھوں سے ہوگا, حقیقت کا مشاہدہ حقیقی آنکھوں سے ہوگا. اب ایک مثال کے طور پہ ایک جوان نے یہ جملہ پڑھا کہ اگر کوئی اول وقت نماز پڑھے اور اس پر عالم ملکوت کے دروازے نہ کھل جائیں تو مجھ پر لعنت کرے. عموماً کیا ہوتا ہے کہ ایک جوان ایک ہفتے تک نماز اول وقت پڑھتا ہے, پھر ساتویں دن دیکھتا ہے کہ حقیقت نظر کیوں نہیں آ رہی.
Exactly.
تو نہیں, ایسا نہیں ہوتا, محنت کرنی پڑتی ہے. آیت اللہ بہجت چار دن میں آیت اللہ بہجت نہیں بنے, محنت کی ہے, زندگی لگائی ہے ان علماء نے. اور جو آیت اللہ بہجت کے استاد, یہ ایک ہفتے میں علی آغا قاضی نہیں بنے, علامہ طباطبائی ایک مہینے میں طباطبائی نہیں بنے, بلکہ محنت عمریں لگائی ہیں انہوں نے اور پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے انہیں دیا ہے امر معنویت. یہ معنویت امر تدریجی ہے. مثلا ایک شخص نے یا ایک جوان نے ایک واقعہ پڑھا کسی عالم کا اور اس نے دیکھا کہ ایک عالم کو کمالات ملے اور پھر اس نے کیا کیا کہ عمل کرنا شروع کر دیا. اب اس نے کیا کیا, فجر میں اٹھا, فجر کے بعد ایک پورا قرآن پڑھے گا, اس کے بعد پھر سارے نوافل پڑھے گا, پھر پورا دن میں چار پانچ پارے پڑھ دے گا, اور اس کے بعد کوئی ایسی دعا نہیں جو وہ چھوڑے گا, کوئی ایسی زیارت نہیں وہ چھوڑے گا. نتیجہ کیا ہوگا, ایک مہینے کے بعد وہ نہ فجر کی نماز پڑھے گا. ایسا ہی ہوتا ہے, ہم نے تو پریکٹیکل ایسے ہی دیکھا ہے, پریکٹیکل لائف میں ایسے ہی دیکھا ہے. نہ وہ نماز پڑھے گا نہ وہ قرآن پڑھے گا. بہت زیادہ اگر واجبات اس نے انجام دے دی تو دے دی, ورنہ ہم نے تو یہاں تک دیکھا اپنی زندگی میں پریکٹیکلی ایسا ممکن نہیں ہے کہ, یا بہت مشکل ہے کہ انسان اس چیز کو آگے لے کے بڑھے. مسئلہ یہاں پر آتا ہے کہ اس کی سادہ سی مثال دوں. ایک نوجوان ہے جو اپنی ورزش کے لیے, اپنے جسم کی بناوٹ کے لیے جم جاتا ہے. جب وہ پہلا قدم جم میں رکھتا ہے تو پہلے ہی مرحلے پر 40 کلو کا وزن نہیں اٹھاتا. پہلے جائے گا, پہلی مرتبہ 5 کلو کا وزن اٹھائے گا, پھر جب اس کے جسم میں طاقت ایجاد ہو جائے گی تو 10 کلو کا وزن اٹھائے گا, پھر 20 کلو کا مثلاً, پھر 30 کلو, پھر 40, یا اس سے آگے بڑھ جائے گا. اسی طرح سے معنویت ہے, ایک دم سے معنویت نہیں آتی, ہلکی ہلکی,
یعنی کنٹینیو پروسیس ہے.
کنٹینیو جائے گا اور اس کے بعد پھر مداومت کے ساتھ, اسٹیبلٹی کے ساتھ یہ مرحلہ آگے بڑھتا رہے گا. ہاں یہ بات اپنی جگہ موجود ہے کہ یہ سارا عمل ایکسپرٹس کی موجودگی میں ہونا چاہیے. اب یہاں پر ایک خود ایک نیا موضوع آ جائے گا کہ اگر ایکسپرٹس ہمارے پاس نہیں ہیں, ہمارے پاس استاد اخلاق نہیں, جیسے ہم استاد اخلاق کہتے ہیں, اگر ہمارے پاس استاد اخلاق نہیں ہے, ایکسپرٹ نہیں ہے, تو کیا میں ہاتھ پیچھے کر لوں اور میں اس وادی میں قدم نہیں رکھ سکتا؟ یہ جو بہت ہی دقیق بحث ہیں, اس کو انشاءاللہ پھر بعد میں بیان کیا جائے.
اچھا آقا, چونکہ رمضان المبارک ہے اور اس میں اکثر ایسا ہوتا ہے, میں خود بھی دیکھتا ہوں کہ مفاتیح الجنان اگر کھولی جائے تو اس میں جو ماہ رمضان المبارک کی فضیلتیں ہیں اور دعائیں جو وارد ہوئی ہیں, اعمال وارد ہوئے ہیں, اگر ہم ان کو پڑھنا شروع کریں تو شاید پورا رمضان المبارک پڑھتے رہیں گے لیکن وہ ختم نہیں ہوں گی. تو عام طور سے سب کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم اس سے بہترین استفادہ کیسے کریں, وہ کون سے اعمال انجام دیں گے جس کی وجہ سے ہم رمضان المبارک سے بہترین استفادہ حاصل کر سکیں؟
دیکھیے, ایک مسئلہ تو یہ کہ ظاہراً آپ کی مراد یہ ہے کہ مثال کے طور پہ ایک نوجوان جو جاب پڑ جاتا ہے, وہ کیسے ماہ رمضان کے اعمال کو انجام دے سکتا ہے؟
جی, مطلب مثال کے طور پر مجھے صبح اٹھ کے آفس پہ جانا ہے, فجر کے بعد بہت سارے اعمال ہیں اس کو کرنی ہے, لیکن مجھے آفس پہ جانا ہے, تو میں کیسے اس کو جو ہے نا حاصل کروں؟
اس سے پہلے ایک بات عرض کروں, ماہ رمضان کے کچھ اعمال ہیں, دن کے اعمال ہیں, رات کے اعمال ہیں اور سحر کے اعمال ہیں, جسے ہم کہتے ہیں سحر خیزی. مثلا رات کے اعمال میں دعا افتتاح ہے, کچھ تھوڑی بہت طویل ہے دعا افتتاح. سحری کے اعمال میں امام محمد باقر علیہ السلام سے ایک دعا منقول ہے, اللہم انی اسألوک من بہائک بابہا وکل بہائک بہی, یہاں سے شروع ہوتی ہے. اور اس کے علاوہ سحری کے اعمال میں سے ہے دعا ابو حمزہ صومالی.
صحیح.
اور اس کے علاوہ پھر ماہ رمضان میں ہر نماز کے بعد پڑھنے کی کچھ دعائیں, اب ایک نوجوان یہ کہتا ہے کہ میں یہ سارے اعمال انجام نہیں دے سکتا. پہلا مسئلہ تو یہاں عرض کروں کہ مسئلہ یہ نہیں ہوتا کہ میں اعمال انجام نہیں دے سکتا, مسئلہ ٹائم مینجمنٹ کا ہے.
صحیح.
میں اپنے وقت کو منظم نہیں کر پا رہا, میرے پاس ٹائم مینجمنٹ نہیں ہے, میں ٹائم مینج نہیں کر پا رہا. کیوں؟ میں ماہ رمضان میں ایک پارا نہیں پڑھ پا رہا اور امام خمینی اعلی اللہ مقامہ تین دن میں ایک قرآن ختم کرتے تھے.
امام خمینی جیسے شخصیت
عام دنوں میں,
امام خمینی جیسے شخصیت کے جن کے امور اتنے زیادہ تھے اور
سیاسی اور درسی اور تدریسی اور درس خارج تو نہ جانے کیا کیا کیا, عام دنوں کی بات کر رہا ہوں, ماہ رمضان میں تو سورت بہت زیادہ پڑ جاتی تھی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے وقت کو منظم نہیں کر پا رہا. اور دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ اگر میں اہل بیت کی تعلیمات کو وقت دوں گا تو میرا وقت تلف ہو رہا ہے, میرا وقت کم ہو رہا ہے. نہیں, اس کو پریکٹیکل کریں. پریکٹیکل تو بہت آسانی سے ہو جائے گا, پیسے بھی نہیں لگ رہے. پریکٹیکل کریں, آپ مجھے بتائیں. میں نے پریکٹیکل کیا اور میں نے اس کو جب میرے اساتید نے مجھے کہا تو میں نے دیکھا, میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جو جتنا زیادہ قرآن پڑھے گا اس کی زندگی میں اتنی ہی برکت ہوگی. اور ایک مرحلہ ایسا تھا کہ میرے پاس وقت نہیں بچ پا رہا تھا, میں نے سوچا کہ چلو ٹھیک ہے پریکٹیکل کر کے دیکھتے ہیں بات کہاں تک صحیح ہے کیا ہے, پریکٹیکل میں تو مسئلہ تھوڑی ہے. پریکٹیکل کیا, جو قرآن کے صفحات تھے میں نے صفحات بڑھا دیے. یقین مانیے وہی سارے کام میں انجام دے رہا تھا, اس سے زیادہ قرآن پڑھ رہا تھا, لیکن نتیجے میں سارے کام وقت پر میرے انجام پا رہے تھے اور اس کے بعد وقت بھی بچ رہا تھا. میں یہ سمجھ رہا ہوتا ہوں کہ یہ چیزیں میرے لیے وقت میں رکاوٹ ہیں. نہیں, وقت میں رکاوٹ نہیں بلکہ وقت میں برکت ہیں. کیوں؟ میں مثلاً اپنی ساری عمر, میرا نتیجہ عمر کا نتیجہ نکالا جائے تو لکھا جائے گا کچھ بھی نہیں ہے, لیکن آیت اللہ شہید محمد باقر الصدر 45 سال میں بہترین فقیہ ہیں, بہترین اصولی ہیں, بہترین فلسفی ہیں, بہترین مجاہد ہیں, سیاسی سرگرمیاں الگ ہیں. کیوں ان کی زندگی میں اتنی برکت ہے اور میری زندگی میں برکت نہیں ہے؟ اس کا صرف ایک جواب ہے, ان کی زندگی میں خدا ہے اور میری زندگی میں خدا نہیں ہے. ایک جملہ یاد رکھیے گا, اپنی بات کو یہاں تمام کر رہا ہوں اس سوال کو, ایک جملہ یاد رکھیے گا, اگر کوئی خدا کے لیے وقت نہ نکالے تو خدا اس کو اس کی ذاتی زندگی میں مصروف کر دے گا, پھر اسے کبھی وقت نہیں ملے گا.
اچھا, مطلب یہ جو ہے نا وہ خدا کی طرف سے بھی ہو سکتا ہے.
خدا کی طرف سے, خدا برکت چھین لے گا. ہم سمجھتے ہیں برکت صرف رزق میں ہوتی ہے, نہیں, رزق میں برکت الگ ہے, عمر میں برکت. عمر میں برکت یعنی عمر کم ہو لیکن کام بہت زیادہ ہو. ایسے ہم نے علماء دیکھے ہیں جن کی میں نے مثال دی بھی, آیت اللہ شہید محمد باقر صدر کی عمر 45 سال, لیکن ذرا ان کے کام دیکھیے, علمی کام اور سیاسی سرگرمیاں اور نہ جانے کیا کیا, جو انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, جو انہوں نے ایک مہینے میں کتاب لکھ دی, ہم ایک سال میں نہیں پڑھ پاتے. آیت اللہ محمد باقر صدر کی جو کتابیں ہیں اتنی دقیق, یہ کیا ہے 45 سال میں سب کیا ہے؟ عمر میں برکت.
ماشاء اللہ, بہت خوبصورت. ہمارا ایک دعا ہے جو ماہ رمضان المبارک میں مستقل پڑھنے کا حکم ہے اور پڑھی جاتی ہے, اللہم ادخل علی قبور سرور, اللہم اغنی کل فقیر. ذرا اس دعا کی تشریح کریں, اس کی اتنی زیادہ تاکید کیوں آئی ہے؟
مثلا دعا یہ ہے, اللہم ادخل علی اہل قبور سرور, اللہم اغنی کل فقیر, اللہم اشبع کل جائع, اللہم اکس کل عریان, اللہم اغذ دین کل مرین, اللہم فرج عن کل مکروب, اللهم
فك
كل اسير, اللهم رد كل غريب, اللهم اصلح كل فاسد من امور المسلمين, اللهم اغفر, اور الى اخر. یہ پوری دعا ہے, چند ایک جملوں کے معنی کروں.
اس میں ایک چیز ایڈ کرتے ہوئے, کیونکہ اس میں ایک جملہ آتا ہے, اللهم فك كل اسير,
اللهم فك كل اسير.
اس میں جو ہے تھوڑی سی تشریح کی ضرورت ہے کہ یہ کہا جا رہا ہے سب اسیروں کو رہا کر دے, مطلب چاہے وہ, اس میں کنڈیشن نہیں لگائی گئی کہ بے جرم اسیروں کو, سب کو رہا کر دے. اس کو جانا جی واضح جی کرتے ہوئے جملہ
دیکھیے, یہ جو جملے ہیں کہ پروردگار ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے, پروردگار ہر اسیر کو رہا کر دے, پروردگار ہر غریب کو غنی کر دے, اور اس طرح کے جملے کے مسلمانوں کے امور کی اصلاح فرما دے, اور بہرحال یہ ہر جملہ یہاں پر تفسیر طلب ہے. یہ جو دعائیں ہیں یہ صرف دعا مانگنے کے لیے نہیں ہیں, یہ دعا پڑھنے کے لیے نہیں. پہلی بات اور عرض کروں کہ دعا مانگی نہیں جاتی, دعا پڑھی نہیں جاتی بلکہ دعا مانگی جاتی ہے.
صحیح.
دعا مانگی جاتی ہے نہیں کیا مطلب؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں, اے میرے پروردگار تو مجھے اتنی طاقت دے کہ یہ جو جملہ ہے کہ اللہم رد کل غریب, اللہم فک کل اسیر, اے پروردگار ہر بھوکے کا پیٹ بھر دے, ہر اسیر کو رہا کر دے. کہنا یہ چاہ رہا ہوں پروردگار مجھ میں اتنی طاقت دے کہ میں واقعی اپنی عملی زندگی میں ایسا کروں کہ ہر بے گناہ اسیر کو رہا کر دیا جائے، ہر اسیر کو رہا کر دیا جائے، ہر بھوکے کا پیٹ بھر دیا جائے۔ میرے پروردگار، یہ مسئلہ صرف میرے زبان کا نہ ہو بلکہ میں عملی میدان میں تیری راہ میں قدم بڑھاؤں،
یہ دعا عمل کی طرف دعوت دے رہی ہے،
جی فقر کو ختم کروں اور جو ہے وہ بھوکوں کا پیٹ بھروں اور مسلمانوں کی طرف توجہ کروں، مسلمانوں کے امور میں اصلاح کروں۔ ایسا نہ ہو کہ جاب سے آؤں واپس آ کر سو جاؤں کہوں کہ میرا تو کوئی ربط ہی نہیں ہے۔ نہیں، یہ دعا یہ کہہ رہی ہے کہ دیکھو اپنی ذاتی زندگی سے نکل کر اجتماعیت کی طرف آؤ، پڑوسیوں کو دیکھو، یہاں دیکھو، وہاں دیکھو، تم اکیلے نہیں ہو بلکہ تمہارے ساتھ دوسرے مسائل بھی ہیں۔
اگر ایک اور دعا جو ہم ہر نماز کے بعد پڑھتے ہیں، ہمارے ہر مسجد میں الحمدللہ پڑھی جاتی ہے، بچوں کو زبانی یاد ہوتی ہے، یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم، تو ذرا اس میں بڑے بہت ساری چیزیں ہیں کہ پہلے ہم جو ہے نا وہ خداوند عالم سے بہت ساری جو ہے اس کی تمجید کرتے ہیں، اس کی حمد کرتے ہیں، اس کے بعد پھر ہم خدا سے کچھ مانگتے ہیں، تو یہ اس دعا کی تھوڑی تشریح کریں کیونکہ یہ بہت اہم ہے اور یہ بار بار جو ہے نا اس دعا کو پڑھا جاتا ہے۔
کہ اس میں ایک جملہ ہے جو ہمیں متعدد جگہوں پر وہ تکرار ملتی ہے اس جملے کی، مثلا اس دعا میں یا علی یا عظیم یا غفور یا رحیم پروردگار عالم کے ناموں سے شروع کیا، اس کے بعد پھر ماہ رمضان کے فضیلتیں بیان کی گئیں اور لیلۃ القدر کی فضیلت بیان کی گئی، آخر میں صرف ایک دعا مانگی گئی۔ اس پوری دعا میں صرف ایک دعا ہے،
صحیح،
وہ کیا ہے کہ پروردگار مجھے جہنم سے نجات دے دے۔
سبحان اللہ، یعنی ان تمام تر اس کے باوجود بعد آخر میں ایک دعا ہے کہ بس جہنم سے آزاد دے،
جی پروردگار مجھے جہنم سے آزاد دے دے، نجات دے دے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جہنم ابھی ہے یا بعد میں ہے؟ جہنم تو بعد میں ملے گی، میں آزادی اور نجات ابھی چاہ رہا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے، یہ دعا ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ جہنم بعد میں نہیں ہے، جہنم ابھی ہے، اور جہنم ملے گی نہیں، جہنم خود بنانی ہے۔
جہنم مطلب آپ ہی کہہ رہے ہیں،
ایسا نہیں ہے ہم یہ سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ جہنم تیار ہے، جنت تیار ہے، میں جن اور جب قیامت آئے گی تو جنت میں چلا جاؤں گا، جیسے باغ تیار ہے اور جب قیامت آئے گی تو باغ میں چلا جاؤں گا۔ نہیں، جنت تیار نہیں ہے، جنت مجھے خود بنانی ہے، جہنم تیار نہیں ہے، جہنم مجھے خود بنانی ہے، اور جہنم ملے گی نہیں، جہنم ہے، میں محسوس نہیں کر پا رہا جہنم، کوئی الگ بات ہے، لیکن جہنم ابھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ میرے گناہ جو جہنم میں مجھے دھکیلتے جا رہے ہیں۔ جہنم در جہنم در جہنم محسوس کب ہوگا؟ جب قیامت آ جائے گی، اور اسی طرح اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے میری گردن کو گناہوں سے نجات دے دے، مجھے گناہوں سے نجات دے دے، مجھے نجات دے دے اس آگ سے، اس جہنم سے۔
دنیا جو ہے نا وہ آخرت کی کھیتی ہے،
یہ اس سے بڑھ کر، یہاں پر اس سے بڑھ کر بات کی جا رہی ہے
نا کہ جو بھی آپ یہاں پر بنائیں گے، کیا کہتے ہیں، جو کچھ آپ یہاں بنا رہے ہیں وہ وہاں پہ جو بو رہے ہیں وہ کاٹیں گے۔
دیکھیں دو چیزیں، یہ ایک طرف اشارہ ہے، لیکن یہ جو بات اس دعا میں آئی یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ مثلا ہمارے یہاں ایک بات مشہور ہے کہ اگر آپ اہل بیت کی تعلیمات پر زندگی گزاریں تو قیامت کے دن آپ جنت میں چلے جائیں گے۔ بات صحیح ہے لیکن ناقص ہے۔ کیسے؟ اہل بیت کی تعلیمات پر زندگی گزارنے کے بعد قیامت میں صرف جنت نہیں ملے گی بلکہ دنیا جنت بن جائے گی۔
سبحان اللہ۔
اور اگر کسی نے اہل بیت کی تعلیمات پر عمل نہیں کیا تو قیامت میں جہنم نہیں ملے گی، دنیا جہنم بن جائے گی۔
سبحان اللہ، سبحان اللہ۔
اور اسی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے کہ پروردگار مجھے جہنم سے نجات دے دے، ایسی زندگی بن جائے کہ وہ زندگی زندگی محمدی ہو جائے، زندگی علوی ہو جائے، زندگی حسینی ہو جائے۔
اگر آپ آخری سوال کریں گے، آپ نے ابھی کچھ دیر پہلے ایک لفظ استعمال کیا تھا، سحر خیزی، ذرا اس کو اور ڈیفائن کریں، سحر خیزی کیا ہوتی ہے؟
اگرچہ یہ ایک بہت ہی طویل موضوع ہے، علماء اخلاق نے اس پر بہت تاکید کی ہے، نماز فجر سے پہلے والا جو وقت ہے اسے کہتے ہیں سحر کا وقت، سحر خیزی یعنی سحر کے وقت بیدار ہونا۔ بہت زیادہ تاکید آئی ہے، بہت زیادہ تاکید ہے۔ سورہ مزمل کی آیت ہے، انا ناشئت اللیل ہی اشد وطئا و اقوم قیلا۔ اب اس آیت کا ترجمہ کرنے کے لیے ایک لفظ کا سہارا لوں گا، آپ اگر ایک روڈ پر چلیں تو آپ کے قدم کے نشان نہیں بنیں گے، لیکن اگر آپ ایک ایسی مٹی پر چلیں جو ذرا مثال کے طور پر بجری پہ چلیں تو آپ کے قدم کے نشان بنیں گے لیکن ہلکے، لیکن اگر آپ باریک مٹی پہ چلیں تو کیا ہوگا؟ قدم کے نشان بنیں گے بہت گہرے، اسی کو کہتے ہیں اشد وطئا، یعنی گہرے نشان،
گہرے نشان۔
کہنا ناشئت اللیل سے مراد سحر خیزی ہے، علماء نے بیان کیا، کہنا یہ چاہ رہے ہیں، یہ آیت کہنا یہ چاہ رہی ہے کہ سحر خیزی میں عمل کا اثر بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے۔
اچھا، وہی عمل ہے لیکن اثر
وہی عمل اثر بہت زیادہ ہو جائے گا، بہت تیزی سے آپ کے روح پر اثر ڈالے گا، वो जो हमने बताया कि निशान डालेगा रूह पर, बहुत तेजी से अपना असर डालेगा। यहां तक उलमा ने बयान किया कि अगर आप सहर के वक्त उठकर नमाज नहीं पढ़ना चाहते, कोई इबादत नहीं करना चाहते, तो सिर्फ उठ जाएं, सिर्फ उठ जाना आपको ऊपर ले जाएगा।
अच्छा।
आपकी रूह को बुलंद कर देगा। मैंने एक आरिफ का जुमला पढ़ा था कि अगर नहीं उठना चाहते ना उठो, अगर इबादत नहीं करना चाहते इबादत ना करो, नमाज नहीं पढ़ना चाहते नमाज ना पढ़ो, लेकिन उठो, उठकर चाय पी लो, खुद तुम्हारा उठना तुम्हें बुलंद कर देगा। और अगर उठ ही गए हो तो सोचिए कि जहाँ सिर्फ उठने का इतना अजर, इतना सवाब है, सवाब अलग और कितना तासीर डालता है अमल अपनी हमारी ज़िंदगी में, तो अगर इंसान फिर उसी मौके पर नमाज़ पढ़ ले, इबादत कर ले, कुरान पढ़ ले। मैं नहीं कह रहा कि नवाज शब पढ़े, एक शख्स नवाज शब नहीं पढ़ना चाहता ना पढ़े, तीन रगत पढ़ ले आखिर की, नहीं पढ़ना चाहता दो रगत पढ़ ले, नहीं पढ़ना चाहता इस्तिग़फ़ार कर ले, कुरान की आयत पढ़ ले, कुछ नहीं करना चाहता उठ जाए। सहरखेज अफराद की ज़िंदगियों में तब्दीली इंसान अपनी आँखों से देख सकता है, उनकी ज़िंदगियाँ बदली हुई होती हैं, वो किसी और दुनिया में होते हैं। और ये बहरहाल एक मौजू है और रिवायत में बयान किया गया कि अगर कोई खुदा की राह खुदा तक पहुँचना चाहता है तो बग़ैर सहरखेज़ी के पहुँच ही नहीं सकता, नामुमकिन है।
माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत गुफ्तगू चल रही है, लेकिन वक्त में किल्लत है, वक्त हमारे पास ख़त्म हो चुका है। नाज़रीन कराम, आपने गुफ्तगू समाप्त फरमाई हुज्जतुल इस्लाम मौलाना फारूक़ अब्बास रिज़वी की। रमज़ान मुबारक यकीनन वो महीना है कि हाँ जहाँ पर आप खुदा वंदे आलम की तरफ परवाज़ करते हैं, बस अपनी इस परवाज़ को जारी रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा खुदा वंदे आलम की इबादत कीजिए, ताकि हम खुदा को, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अहले बैत अलैहिस्सलाम को राज़ी और खुशनूद कर सकें। अपने मेज़बान कमर रिज़वी को इजाज़त दीजिए, मिलते हैं अपने नए प्रोग्राम में किसी नए मौजू के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।